بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. یہ سورۃ الدخان کی آیات ہیں شروع کی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے تین چار بیان کم سے کم اسی جلد میں ہیں جو شعبان اور شب برات کے بارے میں. شب برات جو ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا. جو آیات پڑھی گئیں ترجمہ یہ ہے کہ حامیم قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو یعنی کتاب کو یعنی قرآن پاک کو ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے. ہم آگاہ کرنے والے تھے اس راہ میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے. بے شک وہ بڑا سننے اور بڑا جاننے والا ہے. ان آیات میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک رات کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. پھر اس رات کی بات چیزیں بتائیں. جب حکیم الامت بہت بڑے عالم تھے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں عالم تھے اس زمانے میں ایک سے ایک علماء موجود تھے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں استاد بڑے 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 علماء تھے. فقیہ الاثر کہلاتے تھے. اور وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی غلطی کرتے تو اس کو پکڑتے بھی تھے. چنانچہ آپ کو مشہور ہے خط و کتابت جو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت میں ہوئی. تو یہ جو حکیم الامت کی باتیں ہیں یہ بہت مستند ہیں کیونکہ بہت علماء نے اس کو کھنگالا, کسی نے کبھی ایک انگلی اٹھا نہیں سکی ان باتوں پہ. تو حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ ایک قول اس آیت میں یعنی جہاں یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ شب برات مراد ہے. اس آیت کی جب تفسیر کی جائے گی شب برات کا نام ضرور آئے گا. اس سے پتہ چل گیا کہ شب برات کی حقیقت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے, کسی مفسر نے نہیں کیا. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو رات ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے شب قدر مراد ہے ایک قول کے مطابق, اور دوسرا قول یہ ہے کہ شب برات مراد ہے. اور چونکہ قرآن مجید کی اور آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں نزول 23 سال کی مدت میں ہوا ہے, اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں نازل کیا, اور سب جانتے ہیں کہ 23 سال میں بتدریج نازل ہوا قرآن. اس لیے اس آیت میں چاہے اس سے شب قدر کا نزول مراد ہو یا شب برات کا, ہر حال میں اس سے وہ نزول مراد ہے جو دفعتاً عرش سے آسمان دنیا کی طرف. یہ وہ تدریجی جو نزول ہوا قرآن کا وہ مراد نہیں ہے, بلکہ ایک نزول قرآن کا دفعتاً ہوا ہے کہ سارے کا سارا قرآن عرش سے منتقل کر دیا گیا آسمان دنیا کی طرف. پھر فرماتے ہیں حکیم الامت کہ شب شعبان میں یعنی 15ویں شب میں شب برات میں تو یہ نزول تجویز کیا گیا, یعنی اس کا حکم ہوا. آیت میں ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم, ہر ایسی بڑی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں پھر شب شعبان میں یعنی 15ویں شب میں تو یہ نزول تجویز کیا گیا اور شب قدر میں اس کا وقوع ہوا اور مبارکہ با اعتبار فضائل کے فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں حکیم الامت کہ یہاں اس تفسیر سے بحث کرنا مقصود نہیں, مقصود فضائل شب برات کے بیان کرنا ہے. چونکہ اس آیت کی ایک تفسیر محتمل یعنی ایک احتمال یہ بھی ہے کہ شب قدر مراد ہو, اس لیے اس کا بھی ذکر کیا گیا. باقی میری تقریر یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس پر مبنی نہیں, یعنی قرآن کی آیت پر مبنی نہیں ہے, بلکہ میری تقریر کا مبنی احادیث صریحہ ہے, صریحہ صاف صاف احادیث. چنانچہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں اس رات کی نسبت کہا ہے کہ اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو, اور دوسری احادیث سے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ مقصود یعنی فضل و برکت اس رات کا ثابت ہوتا ہے. اور حدیث سے صرف اشارتاً ثابت ہوا ہے, کیونکہ قیام کے لیے کسی زمانے خاص کی تجویز فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خصوصیت ہے. فرمایا کہ قومو لیلہا, اس کی رات میں قیام کرو, تو پتہ چلا کہ اس رات میں کوئی خصوصیت پہلے سے ہے, تبھی تو اس کو عبادت کے لیے تجویز کیا گیا. اس لیے تو اس سے پہلے سے اس رات کو مبارک ہونا چاہیے. فرماتے ہیں پس شب برات ایک زمانہ ہے, یعنی رات ہے, وقت ہے, اس میں فضیلت رکھی ہے, اور محض تکوینی واقعات اس سے متعلق کر دیے. مثلاً یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے, ایک رات ایسی مقرر فرمائی کہ بندوں کی طرف خاص توجہ ہو. اس میں فرشتوں کا نزول ہے اور بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ان واقعات کے تعلق کی وجہ سے اس وقت میں اور فضیلت پیدا ہو گئی, اور ان واقعات تکوینیہ کے ساتھ یہ حکم تشریعی متعلق کر دیا کہ تم اس میں عبادت کرو. حدیثوں میں جو اس شب کی فضیلت بیان کر کے فرمایا کہ اس میں شب بیداری کرو, اس سے ظاہراً یہی مستنبط ہوتا ہے کہ اس میں پہلے سے فضیلت ہے, کہ اس بنا پر عبادت مقرر کر دی اور نفس فضیلت دوسری حدیثوں میں بھی وارد ہے. اور ان میں اس رات کے ساتھ واقعات و احکام تکوینیہ کا متعلق ہونا بھی وارد ہے حدیث شریف میں. تو یہ شبہ دماغ سے دور کر لینا چاہیے. بڑے بڑے حضرات, بڑے بڑے لوگ 1500 سال سے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس میں ہر طرح کے بڑے بڑے علماء شامل ہیں. تو یہ شکوک و شبہات دور کر لینا چاہیے کہ یہ اس رات کی فضیلت نہیں ہوگی. مطلب تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ اتنی احادیث ہیں جو کہ ضعیف بھی ہیں, تو اتنی متعدد صحابہ کا یہ کہنا اور احادیث ہونا موضوع نہیں ہے, ضعیف ہے. تو بہت سی احادیث ضعیفہ جب ہوں تو وہ پھر اس کا حکم وہی ہو جاتا ہے تو صحیح صحیح صحیح. اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میں اسی کتاب میں 3 واس تو ہیں کم سے کم اسی رات کی فضیلت کے بارے میں. اور اب یہ زمانہ آ رہا ہے, شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, یہ بہت مبارک مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان آنے پر کہ یا اللہ رمضان تک رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں حکیم الامت کہ دوسری حدیثوں میں ہے, ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب برات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں یعنی قبول کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی آیا ہے کہ اس میں تمہارے رزق بانٹے جاتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سال کے اندر اندر پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں, بتلا دیے جاتے ہیں اسی رات میں, دیکھو ان لوگوں کو کی موت آئے گی اور ان لوگوں کو پیدا ہونا ہے. اور ایک اور حدیث میں جو ضعیف ہے, موضوع نہیں اگرچہ روایت قوی نہیں, کہ عالم غیب میں ایک درخت ہے اس میں پتے ہیں, تو جو شخص اس سال میں مرنے والا ہوتا ہے تو ایک پتا جس کا تعلق اس شخص سے ہے وہ گر جاتا ہے, یعنی اب اس کی موت آنے والی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کے سامنے حکیم الامت فرما رہے ہیں جو میرے گھر میں کی شاگرد ہے اور ماشاءاللہ وہ بال بچوں والی ہے,
اس کے سامنے یہ روایت بیان کی تھی کبھی پردے میں سنا ہوگا. تو ہر سال قبل شب برات اس کا خط آتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا پتا اس درخت سے نہ گرے جس درخت سے پتے گرنے سے آدمی مرتا ہے اس رات کو جہاں. میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا پتا نہ گرے اس درخت سے. فرمایا حکیم الامت نے کہ بھلا میری اس دعا سے کیا ہوتا ہے, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی, مگر دعا کرنے میں مذائقہ نہیں. مسلمان کہیں دعا کو تو دعا کر ان کو اجر ملے گا. فرمایا کہ اتنا مضمون صحیح حدیثوں کی روایت میں ہے کہ اس سال جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ تجویز کر لیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں, خاص طور پر شام سے ہوتے ہی صبح صادق تک. اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں. اور استغفار کی طرف متوجہ فرمانے کے ساتھ استرزاق یعنی رزق حاصل کرنے کی طرف بھی متوجہ فرمانے کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ خدا کی اطاعت سے رزق کم ملتا ہے. بعض یعنی جو دنیا دار گنہگار لوگ ہیں وہ سمجھتے تو یہی ہے نا کہ اگر میں نے دین کے احکام پہ عمل کر لیا تو نعوذ باللہ ان کے رزق میں کمی ہو جائے گی. بالکل ہی الٹا خیال ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بالکل صاف فرما دیا ہے کہ دیکھو تم میرا حکم مانو گے, تقوی اختیار کرو گے تو ہم تم کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو تمہارے وہم و گمان سے باہر ہے. اللہ میاں یہ کہیں کلام پاک میں اور تم یہ سمجھو کہ میں گناہ چھوڑوں گا تو میرے رزق میں کمی ہو جائے گی. اگر ایسا نہیں سمجھتے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ غصہ کرنے والے غصہ کرتے ہیں, غصہ گناہ کبیرہ ہے, کیوں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اور انتہائی منحوس گناہ ہے. جس گھر میں گناہ کیا جاتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. تو غصہ گناہ کبیرہ ہے لیکن کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں میرا فائدہ ہے, اس میں میں غصہ کر کے کوئی چیز حاصل کر لوں. کچھ نہیں حاصل ہوگا غصے سے. غصے سے بدمزگی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے نحوست کے جو پھیل جاتے ہیں. دل میں بشاشت ہو تو یہ ذکر اللہ کی علامت ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, صاف ہے. کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے, کسی کی تربیت بھی کرنی ہے, بیوی کی بچوں کی, تو بشاشت ہے قلب کے ساتھ. اور بالخصوص شوہروں کو یا بیویوں کو بھی, بیویاں بھی غصہ کرتی ہیں, غلط ہے. غصہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو وہ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ چھوڑتے تو اسی لیے نہیں ہیں کہ اس میں کچھ سمجھتے ہیں ہمارا فائدہ. حالانکہ غصہ ہمیشہ کبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے, اپنے غصے کو خود جائزہ دیجیے. جب بھی غصہ آئے گا اس غصے کے آنے سے پہلے ایک متکبرانہ خیال آئے گا, ہیں یہ ایسے بول رہا ہے, اس کی یہ مجال, یہ میرے کو ذلیل کر رہا ہے, میری انسلٹ کر رہا ہے, میرا کہنا نہیں مان رہا ہے, یہ مان رہی ہے. یہی سب دماغ و خیال آئیں گے تب غصہ آئے گا, ورنہ غصہ آ ہی نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ غصے کی جڑ حکیم الامت نے صاحب لکھا ہے کہ غصہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور غصہ آ گیا تو اس کو پینے کا حکم ہے. چاہے تم کو کسی دینی بات پہ غصہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نافرمانی کو دیکھتے تھے اللہ کی تو غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, لیکن اس غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتے تھے. لیکن اس حالت میں بھی کہ غصہ دین کی وجہ سے ہے, غیرت ایمانی کی وجہ سے ہے, اس غصے کے اوپر عمل جائز نہیں. یاد رکھو اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی اطاعت سے رزق کم ملتا ہے, تو اس حدیث میں تقدیم استغفار اور تاخیر استرزا کی جو حدیث ہے اس میں پہلے ہے استغفار کی, ہے کوئی مستغفر میں اس کو بخش دوں, پھر اس کے بعد آیا ہے کوئی مسترزق جس کو میں بخش دوں. تو مسترزق بعد میں لائے, رزق کا چاہنے والا بعد میں اور مستغفر پہلے لائے, تو تقدیم ہوئی استغفار کی. اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں تقدیم استغفار یعنی استغفار کو پہلے بتانا اور تاخیر استرزاق سے معلوم ہو گیا کہ استغفار اور معاصی سے پاک ہونا کہ اطاعت کی ایک فرد ہے, اس کو برکت رزق میں دخل ہے, ورنہ دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں لاتے؟ اللہ تعالیٰ اس شب برات میں آسمان پہ ندا کرواتے ہیں, ہے کوئی مستغفر جس کو میں بخش دوں, ہے کوئی مسترزق جس کو میں رزق دوں, ہے کوئی رزق کا چاہنے والا جس کو میں رزق دوں. پھر فرماتے ہیں صاحبو رزق تو وہ چیز ہے کہ اگر نہ بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ خود دیتے. رزق تو مقدر کی چیز ہے, چاہے تم لاکھ زور لگا لو ملے گا وہ تو نہیں جتنا مقدر. بلکہ اگر یہ بھی کہو کہ اے اللہ مجھے روٹی نہ دینا تب بھی یہ دعا قبول نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں.
اگر خوشی سے نہ لوگے تو تم کو زبردستی دیا جائے گا. تو جب حق تعالیٰ روکنے سے بھی نہیں روکتے تو کیا فرمانبرداری پر روزی نہ دیں گے؟ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اور زیادہ ملیں گے, اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن گناہ کو گناہ سمجھو, غصے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتے گناہ نہیں سمجھتے اس کو. ارے بہت بڑا گناہ کسی مومن مسلم کے دل کو تکلیف پہنچا دینا. ہر وقت خیال رکھو لا یعنی کلام ہے, لا یعنی کلام خود تو گناہ نہ ہو لیکن لا یعنی کلام گناہ کا ذریعہ ضرور بنتا ہے کیونکہ دوسروں کو ایذا پہنچ جاتی ہے آخر کار. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مسترزق, سربراج میں ندا جب آتی ہے تو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ دیکھو جب حاکم کوئی مضمون بتلا دے کہ دیکھو یہ مضمون ہے اس کو لکھ کر لے آؤ, اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو وہ ایسا کیوں کہتا, میں یہ فارم ہے اس کو بھر کے لے آؤ. ایسے ہی رزق کا طلب کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کا بتلایا ہوا ہے, اگر ان کو روزی مرحمت فرمانی نہ ہوتی تو ایسا حکم کیوں دیتے؟ چنانچہ شب برات کے موقع پر استغفار کی طلب کے ساتھ رزق کے طلب کی بھی توجہ دلائی. یوں نہیں فرمایا کہ صرف استغفار طلب کرو, اس اتنی بڑی رات میں فرمایا کہ نہیں رزق بھی مانگو, ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ اور حق تعالیٰ نے ہمارے ذوف پر نظر فرما کر کہ لوگوں کو روزی کی فکر مغفرت سے بھی زیادہ ہے, اس لیے اس کا ذکر فوراً فرما دیا. معاف تو کر دیا گیا لیکن ہمارا رزق کہاں گیا؟ تو اللہ نے کہا تم فکر نہیں کرو, یہ بھی مانگو مجھ سے, یہ بھی مانگو ہم دیں گے. ایک لطیفہ لکھا ہے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم سے, جو میرے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے, حکیم الامت کی ابتدائی کتابوں کے استاد مولانا فتح محمد صاحب مرحوم, ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں حکیم الامت, ان سے میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے ضد باندھ لی کہ کھانا نہ کھاؤں گا, دیکھوں کیسے زبردستی کھانا پڑتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ میں تم نہ بھی کھاؤ گے تو اللہ میں زبردستی کھلا دیں گے, اچھا میں نہیں کھاتا. چنانچہ اس نے نہیں کھانا شروع کیا, لوگوں نے زور دیا تو کھیت گھر چھوڑ دیا, کھیت چھوڑ دیا, جنگل چلا گیا کہ وہاں کوئی زور نہیں دے گا کھانے پہ. کئی روز تک کھانا نہیں کھایا. اگرچہ اس نے یہ حماقت کی تھی کہ اگر ایسی حالت میں اس کو رزق نہ ملتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی قسمت میں رزق نہیں رہا تھا, اسی طرح سے مرنا تھا اس کو, مگر اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ جا رہا تھا, ایک قبر راستے میں پڑی جس پر 16 لڈو رکھے ہوئے تھے. اب کوئی قبر پہ لڈو رکھ کے چلا گیا تو طرح کی بدعت ہوتی ہے. اب جب لڈوؤں کو اس نے دیکھا تو اب سوچا کہ میرا نفس تو للچائے گا, تو یار لڈو لڈو کھانا تو بہت آسان ہے, وہ تو منہ میں رکھو تو گھل جاتا ہے, چبانا بھی نہیں پڑتا اور مزیدار بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ فوراً بھاگا کہ اب تو میرا نفس کھا جائے گا ان لڈوؤں کو, ایسا نہ ہو کہ نفس لالچ میں آ جائے اور میرا عہد جو میں نے کیا ہے کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا وہ ٹوٹ جائے. اتفاق سے ڈاکوؤں کی جماعت تھی ایک, ان کی تعداد 16 تھی, وہ چھپ چھپ کے آ رہے تھے. اتفاق سے ادھر کو گزرے, دیکھا ایک شخص بھاگ رہا ہے تو وہ سمجھے کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے. قبر کے پاس آئے تو دیکھے 16 لڈو پڑے تھے, اور وہ بھی 16 تھے اور لڈو بھی 16, تو سمجھ گئے کہ اس شیرینی میں, اس لڈوؤں میں اس شخص نے لگتا ہے زہر ملا کے رکھا ہے تاکہ ہم کھائیں اور مر جائیں. تو یہ سب لڈو, اب کیا کرو, اسی کو پکڑو. تو بھاگے, اس کو پکڑ کے لائے اور 16 لڈو اس کو زبردستی کھلائے. اب اتنے دن کا بھوکا تھا تو بھاگ بھی نہیں سکا اتنی تیزی سے, پکڑ کر اس کو گرا کر تمام لڈو چمٹے سے منہ کھول کھول کر اس کے پیٹ میں اتارے. تو اس کے بعد اس نے توبہ کی اور کہا کہ ہاں جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے, اگر خوشی سے نہ لو تو زبردستی اللہ نے پہنچا دیتے ہیں. تو رزق وہ چیز ہے کہ دھکے دو جب بھی ملتا ہے. تو یہ شب برات کو ایک خاص تعلق رزق ہے, اس کا تذکرہ یوں فرما رہے ہیں. اب یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کوئی گھبرائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے, یہ غلط ہے. یہ فطری چیز ہے کہ انسان رزق کی کمی سے گھبرا جاتا ہے. تو یہ ذوف ایمان نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ذوف ایمان نہیں ہے. ذوف ایمان یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ گناہ کرنے سے رزق ملے گا, بس یہ بہت بڑا. داڑھی موڑنے سے رزق ملے گا, ارے اللہ کے بندو داڑھی سنت کے مطابق رکھنے سے رزق بڑھے گا, وعدہ ہے اللہ میاں کا, کھلا ہوا وعدہ ہے, قرآن کا وعدہ ہے. تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ داڑھی منڈانے سے یا ٹکنے کے نیچے پیجامہ پہننے سے یا عورتوں کے بے پردہ ہونے سے رزق بڑھ جائے گا تمہارا, تمہاری ملازمتیں تم کو مل جائیں گی؟ تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے ہو جس طرح کا قائل رکھتے ہو. یہ تو وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ گناہ سے رزق بڑھے گا.
فرماتے ہیں ہاں ضعف ایمان یہ ہے کہ یہ سوچے کوئی کہ معصیت سے گناہ سے رزق ملے گا اور نیکی سے نہ ملے گا. باقی طبعاً بہت سے اللہ پاک کے بندے تنگی میں پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض کافر باوجود تنگی کے بالکل مستقل مزاج ہوتے ہیں کیونکہ وہ بے حس ہوتے ہیں, بے فکر ہوتے ہیں, ان پر اثر نہیں ہوتا. تو یہ طبیعت کا ضعف اور قوت ہے نہ کہ ایمان کا. فرماتے ہیں کہ ملومت کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف کی یہ رعایت فرمائی کہ طلب مغفرت کے ساتھ طلب رزق کی طرف بھی توجہ دلائی اور رزق طلب کرنے کا حکم فرمایا. دعائے معصورہ میں وارد ہوا ہے کہ اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے. اور یہ سب اس سب میں ہوتا ہے اور یہ افعال تکوینیہ ہیں اور حدیثوں میں وارد ہیں. یہ بھی وارد ہے کہ اس شب میں یعنی شب برات میں حق تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتے ہیں. اتنی بڑی مغفرت کی رات ہے. بنی کلب عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے جن کی بکریاں بہت تھیں. اول تو بکریوں کی کثرت, پھر ان کے بالوں کی کثرت, پھر اس سے بھی زیادہ آپ کو ملاحظہ فرمائیے کہ رحمت الہیہ اس شب میں کس قدر متوجہ ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ اس شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اسی لیے اس رات کو ہمارے اہل اللہ نے, بزرگوں نے, 1500 سال کی ہسٹری دیکھ لیجیے, کسی نے نہیں چھوڑا اس رات کا اہتمام. حدیث شریف میں ہے کہ اس سب میں سب کی مغفرت کی جاتی ہے مگر مشرک کی اور اس شخص کی جس میں کی نہ ہو, یہ دو کی مغفرت بالکل نہیں ہوتی. اور احادیث سے اور بھی چیزیں نکلتی ہیں جیسے شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, تخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا, اور حدیثوں سے یہ بھی ہے کہ اس سب برات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو شرک کے بارے میں تو یہ ہے کہ دیکھیں اب تو پتہ چلا کہ دو چیزوں سے تو ہمیں بہرحال بچنا ہے, ایک شرک ایک کینہ. شرک کے بارے میں تو یوں سمجھیے کہ عقائد کو مضبوط کیجیے. بہشتی زیور میں اور کتاب تعلیم الدین میں سارے عقائد دیے ہوئے ہیں, ان کو غور سے پڑھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں قدرت ہی نہیں. تو شرک والے خیال یا شرک والے اعمال کیوں کیا جائے چاہے کچھ ہو, بہت جلدی انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے صاحب بیمار تھے, وہ ہسپتال وغیرہ میں علاج سمجھ میں نہیں آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہ تو انہوں نے جناب وہ کسی کو بلایا تھا, ہاں وہاں عملیات کے ذریعے پتہ نہیں کس قسم کا عملیات کرنے لگے, کچھ چیز جلا جلا کے, یہ سب شرک کیا. شرک کے قریب نہیں جاؤ. اور کینہ, مسلمان کو چاہیے کہ ہرگز کینہ نہ رکھے, اور اگر کبھی کسی عارض کے سبب کسی کی حرکت سے طبیعت پر اثر کچھ ہو جاوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد لگا دی کہ دیکھو 3 دن کے بعد اس کو ختم کرو, دل کو صاف کرو. ہوتا ہے کسی شخص نے ایسی حرکت کی تو دل میں ایک انقباض اور غبار پیدا ہو گیا اس کے خلاف, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی کہ دیکھو 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں حکیم الامت سبحان اللہ, شریعت متحرہ نے ضعفاء کی طبیعت کا کتنا لحاظ کیا, ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک گھڑی بھی کینہ رکھنے کی اجازت نہ دی جاتی, مگر شریعت نے ہر امر میں ہماری طبیعت کی رعایت کی ہے. دیکھا ہے کہ لوگ ضعیف ہیں اور ان کو کہا کہ فوراً ختم کرو, ابھی تو اس نے کوئی گالی دے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں دل صاف کر لو, بڑا مشکل کام ہے. اللہ والے خاص تو کر لیں گے, ہر ایک تو نہیں کر پائے گا. تو فرمایا کہ 3 دن دے دو ان. اب بھی بعض بندگان خدا ایسے ہیں جن کے دل سے فوراً کینہ نکل جاتا ہے. کون ہے؟ جو موحد ہے, جو توحید جن کی پکی ہے. جتنے بھی صوفیہ کے وہ ہیں اعمال, یا تصوف کہہ لیجئے, یا اعمال باطنہ کہہ لیجئے, یا تزکیہ نفس کے متعلق اعمال کہہ لیجئے, یہ سب کے سب توحید کے اجزاء ہیں. ان کا کینہ کیوں نکل جاتا ہے؟ وہ توحید اتنی پکی ہے, جو ہو رہا لمحے کے حکم سے ہو رہا ہے, تو ہم کیوں دل میں کینہ رکھتے ہیں؟ جو ہوا اسی میں میرے لیے حکمت اور رحمت ہے, اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اصل چیز توحید
ہے. اب بھی بعض بندگان خدا ایسے ہیں جن کے دل سے فوراً کینہ نکل جاتا ہے. اللہ کے بندو سوچو ذرا, بھائی ہیں, بہن ہیں, اللہ کے بندے آج کل باپ تک سے کینہ والا رکھ لیتے ہیں. کیا قدرت ہو گئی بھائی؟ اللہ سے ڈرو, کینہ تو کسی سے جائے گی؟
سنیے آپ ملومت کے الفاظ سنا تھا. اب بھی بات بندگان خدا ایسے ہیں جن کے دل سے فوراً کینہ نکل جاتا ہے, بس اپنے بندوں کی تکلیف پر نظر فرما کر 3 دن تک اجازت دے دی کہ 3 دن تک رنج رکھنے میں تم معذور ہو, کیونکہ اس مدت کے اندر جوش طبعی ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد بھی جوش ختم نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ نفس کی خباثت اور شرارت ہے. اب نفس کی خباثت, 3 دن تک تو اس سے زیادہ کی مدت نہیں ہے, 3 دن تک تو ایسا رہے تو اس کی اجازت دے دی. اگر اس سے زیادہ کوئی کرے تو یقیناً وہ خباثت و شرارت نفس کا شکار ہے. اپنا خود جائزہ دے, تکبر ہے, کسی کے سامنے جاتے ہوئے آر آتی ہے, ایک بات ہو گئی کسی سے تم جھگڑا وگڑا ہو گیا, اب اس کے سامنے نہیں جا رہے, اسے ملنے ہی نہیں جا رہے, تو آر تکبر, یہ بھی حرام ہے. دیکھیں صاف لکھا ہے, اب 3 دن کے بعد بھی جوش ختم نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ نفس کی خباثت اور شرارت ہے. تب ہی جوش ہوتا تو 1 دن رہتا, 2 دن رہتا, 3 دن, 3 دن کی مدت ہے, اس میں تعزیت بھی 3 دن, سو کسی کے مرنے والے کا بھی 3 دن ہے, 3 دن سے زیادہ تو نہیں. 3 دن اللہ میں نے بنایا انسان کو, اللہ میں جانتے ہیں کہ کتنی اس کی استعداد ہے, 3 دن رہ سکتا ہے, 3 دن زیادہ کوئی چیز نہیں رہ سکتی, اللہ یہ تو اس کو پال پال کے بڑھایا ہے, سوچ رہے ہیں, بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو کینہ بڑھ جائے گا اور غم ہوگا تو غم بڑھ جائے گا. کہ 3 دن تک بھی اگر کینہ باقی ہے تو یہ نفس کی خباثت اور شرارت ہے, کیونکہ 3 دن میں تم نے کھانا بھی کھایا, بیوی سے بات چیت بھی کی, اب بھی تمہارا غم غلط نہیں ہوا, یہ شرارت نفس نہیں تو اور کیا ہے. وہ ایک میں کہنا تھا اپنے کسی گھر والوں کو, میں نے پوچھا ان سے, میں تو 10 منٹ لگتے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ اگر میں نے منہ بنا لیا تو مجھے خود ہنسی آنے لگ جاتی, 10 15 منٹ کے بعد میں تو منہ بنا ہوا رکھ ہی نہیں سکتا, 10 15 منٹ بھی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہے کسی ایسی بات میں ضرور منہ بن سے جاتا ہے, 15 منٹ کے بعد 10 منٹ 15 منٹ میں خود ہنسی آنے لگتی ہے, لاہور اللہ ہوا وہ نائنا دیکھ لیا, خود ہنسی آئے گی تم کو اپنے اوپر. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کو حلال اور جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن اور 3 رات سے زیادہ چھوڑے رہے, بات چیت نہ کرے, یعنی بھائی کا لفظ شفقت کے لیے فرمایا کہ بھائی کو لائق نہیں کہ بھائی کو چھوڑے. بھائی کا کلمہ اس لیے لائے کہ اس سے حدیث پر عمل ہونا سہل ہو جائے اور رغبت میں ترقی ہو. ہاں اگر 3 دن تک منہ پھلائے رہے تو اجازت دے دی, چلو 3 دن تک منہ پھلا لو, اپنا منہ خود خراب کرو, وہ بہتر یہ ہے کہ بالکل ہی کینہ نہ رکھے. اس قدر ظالم لوگ ہوتے ہیں, دیندار داڑھی والے نمازی دین, لیکن جناب رہتے تھے کہیں امریکہ وغیرہ میں, ان کی بیوی نے لکھا کہ ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ بات چیت بند کر لیتے. میں کہا کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں, تو بیوی سے کیسے جائز ہو سکتا ہے, اس کا تو حق زیادہ ہے سب سے. اور پھر مردوں کو دیکھیے, میں تو سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی تم لوگ آفس چلے جاتے ہو, مل جل لیتے ہو, وہاں تم باتیں بھی کر رہے ہو, ہنسی مذاق بھی کر رہے ہو, گھر میں آ کے تم نے منہ پھلایا ہوا ہے اور بیوی تمہاری گھر میں رہتی ہے, سوچنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ چیز ہے ہی غلط. تو شریعت نے ہماری طبیعت کی بڑی رعایت فرمائی ہے, 3 دن کی مہلت دے دی, اور حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے, اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب حقوق العباد ہیں جو شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے تو شاید شہید ہو جائے جہاد. تو نے دل دکھایا, جب کسی کو آزردہ کیا ہے تو معاف ہو جائے گا کیسے؟ معاف جو شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے تو اس رات میں کیسے معاف ہوں گے؟ بس اس شب میں یعنی شب برات میں باوجود رحمت کے عام ہونے کے بھی جن کی مغفرت نہ ہوئی, وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا ہی ناقابل ہے. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا زشتی اگر تو کسی قابل ہوتا. تو مرے شب برات کی فضیلت اس سے بخوبی ثابت ہو گئی. اگر قرآن سے یہ مضمون نہ بھی ہو, لیلہ مبارکہ فرمایا کہ قرآن سے نہ بھی ہو تو حدیثوں سے ثابت ہونا کافی ہے. غرض شب برات کی فضیلت بخوبی ثابت ہو گئی قرآن سے, تو احتمالاً ممکن ہے یہ آیت شب برات کے بارے میں ہو, ایک احتمال ہے, اور احادیث سے یقیناً ثابت ہو گیا. ایک بات یہ ہے شب برات کے بارے میں, ایک اور واضح ہے اس میں, حکیم الامت نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, جب نصف شعبان ہو جائے تو 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے,
لیکن ہمارے لیے فرمایا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا کی اردو. وجہ یہ ہے کہ یہ شفقت ہے. یہ فرمایا حکیم الامت نے کہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو منع کیا جا رہا ہو, بلکہ یہ ارشادی ہے کہ شفقتن فرما دیا کہ دیکھو تمہیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو بس 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھنا تاکہ قوت وغیرہ رہے. اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو. یہ رعایت ہے ہمارے اور ہمارے لیے سہولت کی گئی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو تیار رہیں. بعض لوگ اگر اس سے بڑھیں گے اور شعبان سے رمضان تک روزے رکھیں گے تو ان کو رمضان میں ممکن ہے کہ مشکل ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا. تو خلاصہ یہ ہے مختصرا کہ یہ رات آنے والی ہے 15 شعبان کی, اس کے لیے پہلے سے آدمی ذہن تیار کر لیں, اور سب سے بڑی اہم چیز تو یہ گناہوں سے توبہ کر. اگر کینہ وغیرہ کسی سے دل میں ہے تو اس کو نکال دے. اگر عقائد کو اچھی طرح سے جائزہ لے لے, ابھی اتنا وقت باقی ہے ہمارے پاس, تمام عقائد کا جائزہ لے کہ کوئی شرک عقائد تو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, تو شرک تو ایسی چیزیں وہ معافی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول ہے. اور اس کی تدبیر بس ایک ہے کہ عقائد کو غور سے پڑھیں. بچے زیور میں بھی دیے ہوئے ہیں, تعلیم الدین میں بھی دیے ہوئے ہیں, اور بھی کتابوں میں ہوئے ہیں. بچے زیور میں تو بہت ہی کافی ہے, اس کو بار بار پڑھیں تاکہ عقائد بالکل صاف ہو جائیں. اور کینہ کسی سے نہ رکھے. اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے, ملے جلے ہنسے بولے, اگر معافی مانگنے سے وہ شخص خوش ہوتا ہے, معافی مانگے کسی طرح سے بھی. اگر کینہ ہوگا تو شب برات میں تو مغفرت نہیں ہوگی اس کی, لیکن شب قدر میں بھی نہیں ہو. شب قدر میں بھی بلکہ ایسے شخص کی تو پیر اور جمعرات کو بھی اللہ نے معاف کر دیا, تو اس میں بھی نہیں ہوتی مغفرت ایسے شخص. تو آپ اس میں محبت سے رہنا چاہیے, تو کھینے کی طرح تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور 15 شعبان کی رات عبادت کے لیے ہے, خوب مانگنے کے لیے ہے. لیکن ایک شرط سمجھ لیجئے, بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اگر ہم ملازمت پر ہیں تو رات کو جاگ جانا اور پھر ملازمت کا کام خراب کرنا اس کی وجہ سے, یہ جائز نہیں ہے. جس شخص کی ملازمت ہے اس کو اتنا سونا واجب ہے, ایسی ملازمت ہے کہ اگر وہ سوئے گا نہیں تو حرج ہوگا. تو اس کو ضروری ہے کہ وہ سوئے. شب برات میں سے کوئی ضروری کام ہے تو کرے, یہ نہیں کہ رات بھر عبادت میں لگا رہے. ایک مرتبہ شب برات آئی, میرا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے اس زمانے میں تعلق تھا, ان کو اپنا حال لکھتا تھا. اور ہمارے حضرت جو ہیں وہ ہاں یہ بھی گھر والے بھی خط لکھتے تھے ان کو. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت ان کا خط میں دستخط وغیرہ کر کے پڑھ کے دیا کروں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. تو جو چاہا انہوں نے بھی لکھا. اس سے اصلاح ہوتی, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیے, شیخ کو جب کوئی کمزوری اپنے مرید کی اس کے سامنے آ بھی گئی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو محبت کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ تو طالب ہے اللہ کا, تو اس کی سہولت اور اس کی آسانی سے اس کا علاج کر دے گا. تو ہم کو تو اس کا حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے عیوب شیخ پہ ظاہر ہوں. ہم نہیں ظاہر کر سکتے, کوئی اور ظاہر کرتے, اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. تو میں نے حضرت کو لکھا ایک مرتبہ کہ حضرت, شب برات میں یہ ہوا کہ مجھ کو دوسرے دن رزلٹ بنا کے دینا تھا, تو میں ساری رات امتحانوں کی کاپیاں ہی چیک کرتا رہا, دنیا کے کاموں کے ساتھ. تو حضرت جواب میں لکھا کہ وہ تو واجب تھا, اس کا ثواب تو نفل عبادات سے کہیں زیادہ ہے, نفل عبادات سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی واجب شرط ہے, وہ اب واجبات کیا ہیں حقوق میں دیکھ لیجیے, اس میں بچے جب حقوق کو دیکھ لیجیے. انسان کے بھی حقوق ہیں, جانور کے بھی حقوق ہیں, مسلمان کے بھی حقوق ہیں. پہلے جانور کے حقوق سے شروع کیجیے. جو جانور کا حق ہے وہ تو کم سے کم سب کو دو, پھر انسان کا جو حق ہے وہ تو سب کو دو. اس لیے کہتے ہیں حقوق کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ارادہ ہو رہا ہے کہ حقوق کو پھر سے پڑھا جائے. کہ حقوق میں ہم جب غلطی کریں گے تو ہم وہ لباس کو مار رہے ہیں, تو اس میں کہاں ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سکون ملے گا؟ جانوروں کے جو حقوق ہیں, جانوروں کے کیا حقوق ہیں؟ ایک حق یہ لکھا ہے بچے زیور میں کہ ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. انسان کا بھی حق ہے, ایک مسلمان کا بھی حق ہے, اور جو جتنا قریب ہے اس سے زیادہ اس کا حق ہے. تو ہم لوگ جو آپس میں ہیں, رشتے دار ہیں, بھائی بہن ہیں, ان سب کو ایک دوسرے کو آرام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ایک کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. آئندہ پھر مزید کی اس کے بارے میں عرض کر دیں. ابھی تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ شب برات میں عبادت کا موقع ملے، اگر کوئی واجب فوت نہیں ہو رہا ہے، صحت جواب نہیں دے، صحت ہے ایسی، نیند پوری جتنی کر سکتے ہیں کر لیں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، اور دن میں اگر ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا حرج نہ ہو تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اس سے رمضان کی خوب اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، اور رمضان کی اس میں ایک تاثیر ہے کہ رمضان کے روزے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدمی دیکھ لیتا ہے جیسا ہوا تھا 15 شعبان کو ویسے ہی تو ہوگا، زیادہ ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. یہی حکمت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 15 شعبان کے روزے کی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رات میں ہم فائدہ اٹھا لیں، اس رات میں اس طرح سے داخل ہوں کہ یا اللہ بس مجھے ہمیں اپنا بنا لیں، اپنی محبت سب مانگے اللہ تعالیٰ سے، ضرور ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ملتا. مانگنے والے کو اللہ نے ضرور دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ کس نے اٹھوایا؟ خود اللہ نے اٹھوایا. جب اللہ نے خود ہاتھ اٹھوائے ہیں، خود زبان ہلوائی ہے، دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، اور وہ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو دعائیں تمہاری قبول کرتے ہیں. عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو قریب، میں تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، میں تو قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اتنا زیادہ کڑکدار جملے پر اجیب دعوت الداعی، تین الفاظ تین کلمات میں اللہ تعالیٰ کا کلام پوری قوت کے ساتھ ہے، اس کے خلاف ہوگا کبھی نہیں ہوگا. عجیب دعوت دائی، پھر مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ تمہیں انتظار تو سمجھتے کرنا پڑے گا قبولیت کے لیے. اذا دعوان، جیسے ہی دعا مانگو گے ویسے ہی دعا قبول ہوگی. اذا دعوان کیوں فرمایا آگے؟ عجیب دعوت دائی کافی تھا، میں اذا دعوان یہ تسلی کر دی، جس وقت بھی مانگو، جیسے ہی تم مانگو گے ویسے ہی دعا قبول ہوگی، اور یقیناً ہوتی. اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ابھی سے ذہن بنا لیں، 15 دن ہیں، 15-16 دن ہیں 15 شعبان کو آنے میں، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. مجھے یہ توفیق عطا فرمائے.